الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے حصول برکت کے لیے قرآن مجید فرقان حمید گیارہویں پارے سے ایک بہت ہی مشہور اور معروف آیت مقدسہ تلاوت کی. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق و قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا بارہ ہم نے یہ عرض کیا کہ اسلامی مہینے اسلامی تہوار کو ملحوظ رکھتے ہوئے جمعے کے موقع پر کچھ عرض کیا جاتا. جو آیت میں نے تلاوت کی اس کی تفسیر مقصود نہیں بلکہ اسلامی مہینوں کے مطابق یہ مہینہ سفر المظفر کا، اس مہینے سے مسلمانوں کی کئی یادیں وابستہ۔ اس سفر کے مہینے میں بر صغیر بلکہ اسلامی دنیا امت مسلمہ کی ایک معروف شخصیت حضرت داتا گنجبش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس منایا جاتا ہے۔ اس سفر میں جو معروف شخصیتیں اس دنیا سے گئیں، جن کا ذکر بطور خاص اس مہینے میں کیا جاتا ہے، ان میں ایک حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی، ان کا وصال بھی سفر ہی میں، بطل حریت جس نے ہندوستان کے سرزمین پر انگریزوں کی چولیں ہلا دیں اور جہاد کا فتویٰ دیا اور پورے ہند میں گلی گلی، قریا قریا، شہر شہر، بستی بستی مسلمانوں نے جہاں پایا انگریزوں کے خلاف جہاد کیا اور انہیں قتل کیا۔ مگر انگریز بہت مکار تھا، اس نے مسلمانوں کے ہی سے غدار تلاش کر کے مسلمانوں کو شکست دی اور مسلمان یہ جنگ آزادی ہار گئے اور انگریز نے اس تحریک کو کچل دیا۔ اتنے سب سے بڑا مرکزی کردار علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی کا۔ علامہ فضل خیر آبادی کو جہاد، فتوی جہاد کی تادیب میں دریائے شور، جزائر انڈیمان جسے کالا پانی بھی کہا جاتا ہے، وہاں آپ کو قید کر دیا گیا اور ان کے دونوں فرزند نے برٹش گورنمنٹ اور اس کی کچہریوں سے مقدمہ لڑ کے اپنے والد ماجد کی آزادی کا پروانہ حاصل کیا، اور یہ رہائی کا پروانہ حاصل کر کے جب ان کے فرزند جزائر انڈیمان پہنچے تو وہاں ایک نماز جنازہ کا اہتمام تھا۔ ان کے فرزند نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے، معلوم ہوا کہ علامہ فضل حق خیر آبادی کا یہ جنازہ ہے۔ انگریز کے آزاد کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا کی قید و بند اور صعوبتوں سے از خود آزاد فرما دیا۔ ان کا مزار دریائے شور، جزائر انڈیمان، کالے پانی میں ہے۔ ان کا وصال بھی سفر ہی کے مہینے میں۔ بر صغیر عالم اسلام کی ایک اور معروف شخصیت جسے آج تک مجددی نیت حاضرہ کہا جاتا ہے، وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت ہے، کہ جن کا وصال 1340 میں ہجری بریلی شریف عین جمعے کے اس وقت ہوا کہ جب مؤذن اپنی اپنی مسجدوں میں حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح یہ صدا لگ رہی تھی اور امام اہل سنت اس دنیا سے چلے۔ اب ظاہر ہے کہ ایسی شخصیتیں ہیں کہ ہر ایک شخصیت کے لیے ایک جمعہ مختص کر کے گفتگو کرنا قدرے مشکل کام، لیکن جس شخصیت پر گفتگو کریں گے وہ حضرت داتا گنجبش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ میری جستجو اور تحقیق جہاں تک میں نے مطالعہ کیا، حضرت داتا گنجبش علی حجویری کا وصال سفر میں نہیں ہوا۔ ہم نے اس پر جب تحقیق کی تو تقریباً چوٹی کے محققین اس بات کے قائل کہ داتا گنجبش علی حجویری کا وصال 9 محرم کو ہوا۔ اچھا، ظاہر ہے کہ کشف المحجوب آپ کی کتاب ہے، اس میں تاریخ وصال تو نہیں ہوگی۔ اس تاریخ وصال جو ان کے خاندان میں چلی آ رہی، ایک داتا صاحب کے ہاتھ پر ایک صاحب مسلمان ہوئے، ان کا نام داتا صاحب نے عبداللہ رکھا اور محبت شفقت سے ان کو شیخ ہندی کہا کرتے تھے۔ آج جو داتا گنجبش علی حجویری کے سجادہ نشینی ہے، یہ داتا صاحب کے تو کوئی اولاد نہیں تھی، بلکہ جو سجادہ نشینی آج تک چل رہی ہے داتا صاحب کی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے شیخ عبداللہ جسے شیخ ہندی کہا جاتا ہے ان کی اولاد ہی میں یہ تولید ہے اور وہی اس کے متولی. ان کے اس زمانے کے محقق جو ان کے خاندانی وہ کہتے ہیں ہماری یہاں خاندان میں بھی یہی روایت کہ حضرت داتا گنبش علی حجویری کا وصال 9 محرم کو ہوا. آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ داتا صاحب کا وصال جب 9 محرم میں ہوا تو 19 صفر آپ کا عرس کیوں منایا جاتا؟ اصل میں ہوا یوں کہ داتا صاحب کا وصال جو 9 محرم کو ہوا تو 9 محرم میں تو جو کچھ لوگ وصال میں شریک تھے سو تھے، لیکن بہت بڑے پیمانے پر بر صغیر کے عظیم صوفیہ اور مشائخ اور علماء حضرت داتا صاحب کے 40ویں پہ جمع ہوئے، تو 40واں آپ کا ہوا 19 صفر کو. اب ان کے خاندان میں یہی روایت 19 صفر ہی قائم ہو گئی اور اسی میں حضرت داتا گنبش علی حجویری کا عرس منایا جاتا ہے. اور آپ کی تاریخ وصال ذہن میں رہے کہ 9 محرم ہے. اب آئیے بر صغیر کے عظیم صوفی کی سیرت پر ہم مختصر گفتگو کرتے. محققین کا رجحان اس طرف ہے کہ حضرت داتا گنبش علی حجویری ٹھیک 400 ہجری میں پیدا ہوئے، اگرچہ اس میں کلام ہے، اور داتا صاحب نے اپنی پوری کشف المحجوب میں کہیں بھی اپنا سن ولادت تحریر نہیں فرمایا، اس لیے محققین میں اختلاف. لیکن اکثر نے اس سے اتفاق کیا ہے کہ آپ کی ولادت جو ہے وہ 400 ہجری میں ہوئی. آپ کی ولادت کہاں ہوئی؟ اس میں غزنی شہر بتایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ غزنی شہر کے 2 محلے تھے، ایک کا نام جلاب تھا اور ایک کا نام حجویر تھا. محققین نے اس میں یوں تطبیق قائم کی کہ ایک جگہ آپ کا ننیال تھا اور ایک جگہ ددیال تھا، کبھی آپ جلاب میں رہتے کبھی آپ حجویر میں رہتے، اسی لیے آپ کو کہیں حجویری کہا جاتا ہے، کہیں جلابی کہا جاتا اور کہیں غزنی کہا جاتا. غزنی اس زمانے میں 5ویں ہجری کے یعنی 450 اور 500 ہجری کا دور اگر دیکھ، خصوصیت کے ساتھ اپنے والد کے وصال کے بعد جب سلطان محمود غزنوی تخت نشین ہوا تو اس نے غزنی پر خصوصی توجہ دی. اور اس زمانے میں یعنی 5ویں ہجری میں غزنی جو ہے یہ رئیس البلاد کہلایا جاتا تھا، یعنی بہت عمدہ اور دیدہ زیب شہر تھا جس میں حضرت داتا گنبش علی حجویری کی ولادت. آج جب ہم غزنی پر نظر ڈالتے ہیں تو موجودہ زمانے کے محققین یہ کہتے ہیں، میں تو نہیں گیا لیکن کہتے ہیں آج وہ غزنی کے جسے محمود غزنوی نے بہت عمدہ شہر بنایا اور اس میں بڑی نہریں اور پانی کا ذخیرہ تاکہ لوگ شہر کے کبھی پانی کی کمیابی پر پریشان نہ ہو، یہ سارا اہتمام انصرام تھا. لیکن کہا جاتا کہ آج وہ غزنی صرف ایک اجڑی ہوئی بستی ہے اور سوائے چند مقابر اور مزارات کی اب غزنی میں کچھ نہیں رکھا ہوا ہے. میں نے بعض تاریخوں میں پڑھا کہ آج بھی غزنی میں حضرت داتا گنبش علی حجویری کا والد کا مزار ہے، ان کی والدہ ماجدہ کا مزار ہے، اور بعض تذکرہ نگاروں نے لکھا کہ ان کے ماموں کا مزار بھی وہیں. حضرت داتا گنبش علی حجویری کے والد ماجد کا نام سید عثمان تھا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے کہ والد کا نام سید عثمان ہے. بعض لوگ سید علی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو اپنی جماعت میں شمار کرتے ہیں کہ شاید وہ بھی ہمی لوگوں میں سے ہوں گے، ان کا تعلق رابضیت یا شیعت سے ہوگا. اب غور کیجئے، تمام اس میں کوئی اختلاف، تمام محققین نے آپ کے والد ماجد کا نام جو عثمان لکھ دیا. مجھے بتائیے کیا عثمان کوئی شیعہ نام رکھنا پسند کرے گا؟ والد کا نام عثمان ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سنی صحیح العقیدہ تھے، جیسا کہ میں آگے عرض کروں گا. غرض کہ غزنی میں ان کے مقابر موجود ہیں. داتا صاحب نے جب آنکھ کھولی تو اس زمانے میں غزنی ایک اسلامی ایسے شہروں کے ساتھ مشہور تھا کہ جہاں بہت بڑے بڑے مدارس، بڑی بڑی درسگاہیں، بڑے بڑے دور حدیث کے مرکز وہاں تھے. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے تمام مشہور علماء اور مشہور درسگاہوں سے علم حدیث، فقہ، تصوف، طریقت، شریعت، ان سارے علوم آپ نے حاصل کیے. جب آپ نے علم ظاہری حاصل کر لیا تو علم ظاہری حاصل کرنے کے بعد اس زمانے میں علم حاصل کرنے کے بعد لوگ کامل شیخ کی تلاش میں نکل جاتے. اگر آپ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھ, سمرقند, تاشقند, بخارا جو آج روس کے علاقے, تمام ظاہری علوم کے بعد شیخ کے تلاش میں آپ نے سرگرم عمل رہے, یہاں تک کہ روس ہی میں آج بھی واقع ہے ایک قصبہ ہے جس کا نام ہارون ہے یا ہرون. آپ کے شیخ کا نام عثمان ہارونی لوگ کہتے ہیں, یہ تلفظ غلط, عثمان ہارونی یا ہرونی ہے. ان تک پہنچے اور حضرت خواجہ اجمیری ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے. اسی طرح حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے بغداد کے مدرسے میں ظاہری علوم حاصل کرنے کے بعد کامل شیخ کی تلاش میں نکلے, اور کامل شیخ کی تلاش میں نکلنے کے بعد جب شیخ کو پایا تو ان کے ہاتھ پہ بیعت کی. اسی طرح حضرت داتا گنبش علی حجویری جو ہیں وہ کامل شیخ کی تلاش میں عزیزان گرامی نکلے. میں نے جب کشف المحجوب کا غور سے مطالعہ کیا تو داتا صاحب نے جن شہروں کے نام لکھے کہ میں ان ان شہر گیا, گئے تو بہت جگہ ہوں گے, لیکن اس سند کے ساتھ کہ کن شہروں کا دورہ کیا, داتا صاحب نے پوری کشف المحجوب میں 21 شہروں کا ذکر کیا کہ میں ان ان شہر گیا, اور ان میں سے ایک کامل شیخ کو آپ نے تلاش کر لیا جن کا نام ابو الفضل, ان کو آپ نے تلاش کیا اور ان کے ہاتھ پہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ بیعت ہو گئے. اگرچہ میں کراچی میں دو معروف بہت بڑے عرس میں داتا صاحب کی سیرت پر میں کامل گفتگو کر چکا, یوں سمجھ لیجئے کہ انہی گفتگو کی تلخیص. حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے آبا و اجدا حضرت علی رضی اللہ عنہ تک داتا صاحب کا شجرہ صرف 9 واسطوں سے پہنچتا, اور وہ واسطہ کون سا ہے, حضرت زید بن علی بن حسن جو شہید ہو گئے غالباً ابو جعفر کے زمانے میں, جو سلطنت عباسیہ کا خلیفہ تھا اس زمانے میں, وہ آپ پر بغاوت کا الزام لگانے پر آپ کو قتل کر دیا گیا. تو زید بن علی بن حسن سے ہوتا وہ آپ کا شجرہ جو 9 واسطوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا, یعنی حضرت علی سے اتنا قریبی واسطہ ہے کہ 9 واسطوں سے آپ کا شجرہ امام حسن رضی اللہ عنہ تک پہنچتا. اسی طریقے سے 9 واسطوں سے آپ کا شجرہ طریقت یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے, جس کی مختصر تفصیل یہ کہ میں ان شیوخ کا ذکر کرنے لگ جاؤں اس میں وقت کافی لگے گا. آپ تھے ابو الفضل سے مرید, حضرت ابو الفضل شیخ حسری کے مرید, شیخ حسری حضرت شبلی کے مرید تھے جن کو ابو بکر شبلی کہا جاتا, جو ہمارے شجرے میں بھی موجود ہیں, یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا شجرہ. جب آپ یہاں سے شروع کریں ہندوستان وغیرہ کے جو مشاہد, یہاں سے حضرت شیخ شبلی تک جا کر ملتا, اور داتا صاحب کا شجرہ شیخ شبلی سے صرف 2 واسطوں سے ملتا. شیخ شبلی حضرت جنید بغدادی کے مرید, حضرت جنید بغدادی اپنے ماموں اور اپنے استاد حضرت شیخ سری سقطی سے وہ مرید, حضرت شیخ سری سقطی جو ہیں یہ حضرت معروف کرخی سے مرید. حضرت داتا صاحب کا شجرہ جو میں نے ذکر کیا کہ عبداللہ شیخ ہندی کے بیان اور ان کے خاندان کے مطابق یہ شجرہ پھر یوں چلتا, حضرت معروف قرقی رحمت اللہ علیہ مرید تھے حضرت ابو داؤد طائی رحمت اللہ علیہ, یہ ابو داؤد طائی وہ ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, ان کا شجرہ ملتا ہے حبیب اجمی, حبیب اجمی مرید تھے حسن بصری سے, اور حسن بصری مرید تھے حضرت علی سے. تو لیجئے یہ سلسلہ صرف 8 واسطوں سے حضرت داتا گنبش علی حجویری, 8 یا 9 واسطوں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ تک ملتا ہے. تو آپ نے دیکھا تقریباً 8 یا 9 واسطوں سے نسب کا سلسلہ حضرت علی سے ملا, 8 اور 9 واسطوں ہی سے آپ کا طریقت کا جو شجرہ ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملتا. یہ میں نے اس لیے عرض کیا, اس سے آپ اندازہ لگائیے کتنے کم واسطوں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے داتا صاحب کا سلسلہ ملتا, طریقت بھی اور گویا اسی طرح نسب کا سلسلہ بھی. اچھا اب آئیے, حضرت شیخ ابو الفضل جن کے آپ مرید تھے, حضرت نظام الدین اولیاء کے ملفوظ میں یہ ایک ملفوظ موجود ہے, وہ یہ ہے جو نظام الدین اولیاء بیان کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں قلم بند کرنے والے سے کوئی سہو ہو گیا, اس نے یہ نقل کیا کہ آپ جب حجوے یا غزنی یا گویا افغانستان میں تھے تو آپ کے شیخ جو تھے انہوں نے داتا صاحب کو کہا کہ میں تمہیں لاہور بھیجتا ہوں، آپ لاہور جائیں۔ داتا صاحب اپنے پیر و مرشد کا یہ حکم سن کر لاہور آئے، پر داتا صاحب نے اس روایت کے مطابق جو فوائد الفوائد میں ہے، داتا صاحب نے اپنے پیر سے کہا کہ لاہور میں تو ہمارے پیر بھائی ایک پہلے سے موجود، حضرت شیخ حسین زنجانی، تو میرے وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس ملفوظ میں یہ ہے کہ آپ کے شیخ نے کہا کہ نہیں، تمہیں لاہور سپرد کیا جاتا ہے اور لاہور جاؤ اور اس سلسلے کو جاری رکھو۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ لاہور میں رات میں پہنچے، اسی دن حضرت حسین زنجانی کا انتقال ہو گیا، جو فوائد الفوائد میں روایت۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کسی کو سہو ہو گیا، میں نے جو دیکھا اکبر آئینی اکبری، جو اکبری دور کا مشہور مورخ ہے، اس نے آئین اکبری میں حضرت حسین زنجانی کے وصال کی تاریخ 600 بتائی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تو کوئی ایسے بزرگ ہیں جو داتا صاحب کے 100 برس کے بعد کے کوئی ہوں گے۔ اچھا آئیے، دارو شکو نے اپنی کتاب سفینۃ الاولیاء میں حضرت حسین زنجانی کی ایک ملاقات حضرت خواجہ غریب نواز سے نقل کی، اور یہ ملاقات جو نقل کی یہ ہے 588۔ اب بتائیے آپ، جب 588 ملاقات ہوئی تو داتا صاحب کا وصال تو 465 میں ہو گیا، اب یہ کہاں ان کے پیر بھائی رہے ہوں گے؟ اس لیے لگتا ہے کہ یہاں کسی کو سہو ہو گیا۔ غرض یہ کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جملوں سے سنیے، اب آپ فرماتے کہ میں ایک مقام ہے بیت الجن، یہ شام کے قریب ایک مقام ہے، میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ تھا۔ فرماتے میں تمہیں اپنے مرشد کا قصہ بیان کرتا ہوں۔ کہا میرے مرشد میرے زانوں پر تھے جب ان کی موت واقع ہوئی، جب ان کا وصال ہوا، اور تمام تاریخوں کو سمیٹ لیجیے، خود داتا صاحب کی سنیے وہ کیا کہتے ہیں۔ داتا صاحب کہتے ہیں کہ ان کا سر میری آغوش میں تھا اور انہوں نے آنکھ کھول کر مجھ سے کہا، اے میرے بیٹے، میں تجھے کچھ وصیت کرتا ہوں، اگر تو نے اس کو یاد رکھا تو سن لے، کبھی زندگی میں تو غم نہیں اٹھائے گا، کبھی زندگی میں تجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور وہ اعتقادی مسئلہ ہے، اور وہ اعتقادی مسئلہ یہ ہے کہ میرے بیٹے ہمیشہ تو یاد رکھنا کہ خیر اور شر، بھلائی یا برائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے، اگر تجھ پہ کوئی برائی آئے تو اسے منشا الہی سمجھ کر برداشت لینا، کبھی بھی شکایت کا حرف اپنی زبان پر نہ لانا، مجھے امید ہے کہ تیری ساری زندگی خیریت سے گزر جائے گی۔ داتا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا، پھر اچانک میرے شیخ کی آنکھیں بند ہو گئیں، جیسے ایک بہترین دوست دوست سے جدا ہوتا تو اس کا کیا حال ہوتا ہے، سو وہی حال میرا تھا، اسی وصیت پر میرے شیخ نے آنکھیں بند کر لیں اور ان کا وصال ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ وہ لاہور نہیں آئے تھے، ان کے شیخ کا وصال تو ان کی گود میں شام کے قریب ہوا، جو کشف المحجوب میں روایت عزیزان گرامی موجود ہے۔ اتنی بات ضرور ہے کہ اپنی شیخ کی وصیت پر آپ لاہور آئے ہوں گے، غرض کہ آپ لاہور آئے، چونکہ مختصر بات ہو اور تعارف بھی پورا ہو جائے۔ لاہور آنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے ایک مسجد تعمیر، جو اس نئی مسجد کے بننے سے پہلے کافی عرصے تک عزیزان گرامی وہ مسجد موجود تھی، ایک بہت وسیع اراضی خالی کرانے کے بعد ایک عالیشان مسجد تو اب بنی، مگر وہ پرانی مسجد داتا صاحب نے اپنے زمانے میں بنائی، وہ گرتی رہی، شاید ہوتی رہی، بنتی رہی، مگر جگہ وہی تھی جہاں داتا صاحب نے مسجد بنائی۔ مسجد بنانے کے بعد اب لاہور کے صوفیہ اور علماء آپ کی جانب مائل ہونا شروع ہو گئے۔ ایک روایت سے پتا چلتا ہے کہ آپ کے ایک پیر بھائی جو آپ کے ساتھ آئے یا بعد میں آئے، ان کا نام ابو سعید حجویری، انہوں نے تصوف کے 9 سوالات اپنے پیر بھائی سے کی۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کشف المحجوب کے مقدمے میں مجھ سے یہ سوال کیا گیا، اور ان سوالوں کو کرنے کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ میں کوئی کتاب لکھوں، پھر میں نے کیا کیا، اپنے رب کے دربار میں استخارہ کیا کہ آیا مجھے یہ کتاب لکھنی چاہیے یا نہیں۔ اب کیا ہوا، اب استخارے میں جب اللہ کی طرف سے ہاں ہو گیا، قدرت کی طرف سے یہ کہ تم کتاب لکھو، پھر فرماتے اب مجھ پر واجب ہو گیا کہ میں اپنے پیر بھائی کے سوالوں کا جواب لکھوں. جب آپ نے کتاب لکھی وہ مختصر جواب بھی ہو سکتے تھے, مگر سبحان اللہ اہل علم کا معاملہ یہ ہے, وہ ایک بحر زخار جس سمت قلم اڑ جائے ایک دریا بہتا. تو آپ نے ان 8-9 سوالوں کے جواب اتنے زبردست لکھے کہ ایک بہت بڑی موٹی کتاب بن گئی, جس کا نام انہوں نے کشف المحجوب رکھا. یہ حجاب سے ہے, یعنی فرماتے میں اس میں ان چیزوں کا انکشاف کروں گا جو صوفیہ مشائخ اور لوگوں سے جس سے حجاب ہے, میں ان چیزوں کو جو حجاب میں ہے تصوف اور طریقت کے راز, میں ان کو تمہارے سامنے بیان کروں گا. اس لیے اس کا نام آپ نے کشف المحجوب رکھا. اور کشف المحجوب رکھنے کے بعد جب آپ نے وہ کتاب لکھی, سبحان اللہ وہ کتاب کیا ہے, 1000 سال سے تمام مشائخ علمیا کا ماخذ اور وہ مرجع رہی ہوگی. اب سنیے, جو معروف مشائخ جنہوں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا اور اس سے فیض حاصل کیا, داتا صاحب اور کتاب کی تعریف کی, ان میں کون کون علماء ہیں, کون کون مشائخ؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی, کتنی عظیم شخصیت, اللہ اکبر. اسی طریقے سے خواجہ بندہ نواز گیسوئے دراز, جن کا مزار مقدس حیدرآباد دکن گلبرگہ شریف میں ہے. تمام حیدرآباد دکن کے لوگ جب تک سنی تھے اس وقت وہ گلبرگہ شریف اور حضرت بندہ نواز رحمت اللہ علیہ عرس مناتے تھے. حیدرآباد دکن کے یہاں آنے میں جب لوگوں میں وہابیت سرایت کر گئی تو ان میں سے بعض لوگ جو مذہب سے برگشتہ ہو گئے, تو اب انہوں نے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسوئے دراز کا اب عرس منانا چھوڑ دیا. شاد اور نادرن حیدرآباد والے آج بھی مناتے. ملفوظات اعلیٰ حضرت میں کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ جو صوفیہ اتنے لمبے لمبے بال رکھ لیتے ہیں یہ کیسا؟ فرمائیے منع. تو کہا خواجہ بندہ نواز گیسوئے دراز کے, تو گیسوئے دراز وہ تو نام کے ساتھ مشہور ہیں, گیسوئے دراز. فرما اصل میں بات جانتے ہو کیا ہے, حضرت خواجہ بندہ نواز مرید تھے حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی. حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی مرید تھے نظام الدین اولیاء. اس زمانے میں آپ نے دیکھا ہندوستانی تہذیب میں کسی بزرگ یا دلہن کو جب اٹھایا جاتا تو پالکی میں اٹھا کر کے لے جاتا, تو پالکی جب حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کی حضرت گیسوئے دراز بندہ نواز خواجہ بندہ نواز گیسوئے دراز اٹھائی تو آپ کی بال کی ایک لڑ جو ہے وہ کندھے سے اٹھانے میں ان کی پالکی میں الجھ گئی. تو اب کیا ہوا, دیکھیے پیر اور مرشد عقیدت کا عالم یہ کہ جو لٹ الجھ گئی خواجہ بندہ نواز نے اس کو محفوظ رکھا, سارے سر کے بال چھوٹے کراتے مگر اس لڑکوں نہیں چھیڑتے جس کا تعلق پیر سے ہو گیا. فرماتے ہیں یہ ہے توجی خواجہ بندہ نواز گیسوئے دراز, بہت بڑے بزرگ حیدرآباد دکن, انہوں نے آپ کی کتاب کا مطالعہ کیا, ان کی کتاب کے حوالوں پر گفتگو. حضرت علامہ مولانا جانی رحمتہ اللہ علیہ, کون نہیں جان, مفات الانس, خود ان کی ایک بڑی مارکت الکتاب ہے تصوف پہ, جگہ جگہ انہوں نے داتا گنبش علی حجویری کے حوالے دیے. حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی, جن کا مزار ملتان میں, سبحان اللہ باہر سے دیکھیں تو گنبد شریف دیکھ کر پتہ لگتا کہ سبحان اللہ اس میں کس وجاہت کا بزرگ جو ہے وہ مدفن ہوگا. حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی نے صرف یہ کہ ان کے ملفوظات سے گویا استفادہ کیا, کتاب سے استفادہ کیا. میرے پاس 664 کا ایک نسخہ جس پر حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ نسخہ قلمی کشف المحجوب سے نقل کیا, ایک زمانے مطبعہ ہوا جو میرے پاس موجود ہے. تو نہ صرف یہ کہ استفادہ کیا بلکہ لاہور کے کسی اس زمانے کے قدیمی علمی گھر میں بیٹھ کر پوری کشف المحجوب کا آپ نے جناب نقل کی اور ساری زندگی اس سے استفادہ کرتے رہے. تو آپ نے دیکھا حضرت نظام الدین اولیاء تو یہاں تک فرماتے کسی آدمی کو پیر نہ ملے, ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے. یہ بات اور ہے کہ آج کل تو پیر خود گھر چلے جاتے ہیں کہ بھائی آؤ مرید ہو جاؤ ہمارے, ہم بہت کامل قسم کے شیخ. اس زمان میں لوگوں کی عمریں گزر جایا کرتی تھی پیر اور مرشد کی تلاش میں. عزیزان گرام فرماتے ہیں اگر تمہیں مرشد نہ ملے تو پریشان مت ہونا, کشف المحجوب کا مطالعہ کر لو. اس میں بھی دو روایتیں, ایک تو یہ کہ کشف المحجوب کی برکت سے تمہیں پیر مل جائے گا, داتا صاحب کی برکت, اور ایک روایت یہ ہے کہ جو ہدایت مرشد کرتا ہے وہ ساری ہدایتیں کشف المحجوب میں موجود ہیں، پیر کی طریقے سے کشف المحجوب جو ہے وہ تمہیں کفایت کرے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس کشف المحجوب کو ایک شیخ اور ایک مرشد کا گویا مرتبہ حاصل ہے، جیسا کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے ملفو فوائد الفوائد میں عزیزان گرامی موجود ہے۔ ان بزرگوں نے اس کتاب سے استفادہ کیا۔ عزیزان گرامی، حضرت داتا گنبش علی حجویری کس عط کے آدمی تھے اس کا اندازہ اس سے لگائی۔ بر صغیر کا کوئی شیخ، کوئی ولی جو افغانستان پشاور یہاں سے ہوتا ہو، لاہور سے گزرا یا ملتان آیا، یہ تقریباً سب کے سب اکتساب فیض کرنے داتا صاحب کے دربار پہ ضرور آیا کرتے، ضرور داتا صاحب کے دربار میں آیا، جس میں بر صدیر کی عظیم شخصیت حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ، جیسا کہ میں نے دارو شکو کے سفینۃ الاولیاء کی روایت بیان کی کہ 588 میں خواجہ صاحب لاہور آئے اور 599 نواسی جس کو کہتے ہیں اجمیر شریف آپ تشریف لے گئے، اور سبحان اللہ پورے ہندوستان کو حضرت خواجہ غریب نواز نے اسلام اور تبلیغ سے بھر دیا۔ داتا صاحب کے مزار پر آئے، مکمل 40 دن ان کے قدموں کی جانب، آج بھی آپ دیکھیں تو ان کا چلہ اور نشیزگاہ بنی ہوئی ہے۔ 40 دن قیام کرنے کے بعد دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید داتا صاحب نظر شفقت اور مہربانی نہیں کر رہے، ایک شکوے کی کیفیت پیدا ہوئی۔ تو آپ نے سوچا کہ اب مجھے اپنے کام میں لگ جانا چاہیے۔ داتا صاحب کی یہاں سے اٹھ کر نقل مکانی کی جب سوچی، داتا صاحب خواب میں آ گئے۔ فرما معین الدین، تم یہ سمجھے کہ دینے کے معاملے میں ہم کچھ تنگ دست ہیں، پھیلاؤ اپنی جھولی، آج تو ہم تمہیں عطا کرنے آئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز اللہ اکبر سلطان الہند، انہوں نے جناب اپنی جھولی پھیلائی اور داتا صاحب نے جب ان کی جھولی بھری، صبح جب اٹھے تو یہ جملہ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ آج کوئی علی حجویری سے نہ جانے، مگر گنج بخش سے آپ کو سب جاننے لگ جائیں گے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کہتے، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل، کاملارا رہنما۔ آج بھی داتا صاحب کے مزار پر یہ جناب یہ شعر جو ہے جگمگا رہا ہے، جو خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ اپنی جھولی بھر کر یہ جملہ کہا۔ آج بھی اسی جملے کے ساتھ حضرت داتا گنبش علی حجویری جو ہیں بہت مشہور اور عزیزان گرامی معروف ہیں۔ پوری زندگی کا ما حاصل اگر آپ دیکھ، کشف المحجوب میں جاہل پیروں سے سخت بیزار، کہ جو لوگوں میں بہترین واز کرتے مگر عمل نہیں کرتے۔ ایو الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ اے لوگوں تم وہ بات لوگوں سے کیوں کرتے جو خود نہیں کرتے۔ ان صوفیوں سے بہت بیزار، ان علماء سے بہت بیزار کہ جو علم تو پڑھتے مگر عمل نہیں کرتے۔ اور ایک جگہ وہ پورے صفحے پر شکوا کرتے ہیں، میں جس دور میں ہوں اور میں نے جس دور میں قلم اٹھایا اور کتاب لکھی تو میں نے دیکھا، یہ وہ دور ہے کہ شریعت سے برگشتہ ہونے کا نام لوگوں نے طریقت رکھا، شریعت سے انحراف ہونے کا نام لوگوں نے طریقت رکھا، حضور علیہ السلام کے مذہب و اطاعت سے قضاوہ اپنے گلے میں سے نکالنے کا نام لوگوں نے طریقت رکھا ہے۔ کیا مطلب کہ اس زمانے میں، آج بھی اس زمانے میں جاہل صوفی کوئی کم نہیں، بہت زیادہ آپ کو ملے، جو رمضان میں روزہ نہیں رکھتے، وقت پر نماز نہیں پڑھتے۔ جب ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہم دل ہی میں روزہ رکھ لے، دل ہی میں نماز پڑھ لیا کرتے ہیں۔ ایسے صوفیوں سے داتا سب سب بیزار تھے، اور ان کے خلاف جو کچھ لکھا وہ کشف المحجوب میں ہے عزیزان گرامی۔ سارا لکھنے کے بعد پوری آپ کی کتاب کا نچوڑ یہ ہے، جیسا کہ میں نے ان کے شیخ کی وصیت آپ کے سامنے نقل کی، کہ آدمی اگر زندگی صحیح گزارنا چاہے یہ سمجھ لے کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا وہ من جانب اللہ ہے، سارے غموں سے جان چھوٹ جائے گی۔ اصل میں صوفی وہ، فرما اصل میں شیخ وہ ہے، ایک رتی برابر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعے سے برگشتہ ہو جائے وہ ہرگز صوفی نہیں ہوگا، صوفی تو با عمل ہوتا۔ فرماتے میرا ایک مطلب اس کتاب لکھنے کا یہ ہے، لوگ انہی صوفیوں کو دیکھ کر صوف سے بزن ہو کر کہتے ہیں کہ سارے صوفی یہی رہے ہوں، سارے صوفی یہی رہے ہوں گے۔ اس لیے داتا صاحب نے جن صوفیاء کی فہرست بتائی، اللہ اکبر، آپ کو تعجب ہوگا، جن صوفیاء کے اقوال سے آپ نے استدلال کیا اپنی کتاب کشف المحجوب میں، پورا آپ گن لیں، وہ تعداد جن کے اقوال نقل کی ان کی تعداد 352، اور جن مشائخ کا آپ نے ذکر کیا کسی نہ کسی اعتبار سے، اللہ اکبر، ان کی تعداد عزیزان گرامی 388 ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کیا مطالعہ رہا ہوگا حضرت داتا گنبش الگری، مسلمانوں کے تمام فرقے جو ختم ہو گئے، یا ان کے میں ان کی تعداد گناتے، نہ صرف یہ کہ تعداد گناتے، ہر فرقے پر قلم اٹھا کر بتاتے اس فرقے کا نظریہ کیا، اس کے لائل کیا ہے، وہ حق پر ہے یا نہیں، شریعت سے برگشتہ۔ ان کی تعداد داتا صاحب نے 50 بتائی، اب بتائیے 50 فرقوں کی ساری لسٹ اور ان کا مذہب اور ان کی جو برگشتہ تھے وہ، یا جو دیندار، ان سب کی تفصیل لکھیو۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ صوفیاء کا اپنا ایک مشرب ہوتا، حضرت غوث اعظم کا ایک مشرب، تو فرماتے ہیں کہ میں حضرت جنید بغدادی کے مذہب اور مشرب پر ہوں، یعنی تصور و طریقت میں میرے تمام معاملات جو ہیں وہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ سے ملتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس پوری کتاب میں وہ اپنے آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد بتاتے ہیں، اور جگہ جگہ وہ روافض کا بھی رد کرتے ہیں، بے دین فرقوں کا رد کر کے اپنے آپ کو سنی بتاتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ نجات اگر ہے تو اہل سنت جماعت، میں حنفی ہوں، حنفی مذہب پر فتویٰ دیتا ہوں، اور میں اس لیے فتویٰ دیتا ہوں، بے شمار باتیں فرما۔ ایک بزرگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو دنیا میں تلاش کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو دنیا میں پانا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتائیے کہ مجھے دنیا میں آپ کو تلاش کرنا ہو تو کہاں جاؤں؟ داتا صاحب نقل فرماتے، حضور نے ارشاد فرمایا، مجھے امام اعظم ابو حنیفہ کے علم میں تلاش کیا جائے، علم و فضل میں تلاش کیا جائے، اگر مجھے دنیا میں تلاش کرنا ہو۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ داتا صاحب امام اعظم کے کتنے معتقد ہیں، کیوں نہ ہو کہ داؤد طائی رحمت اللہ علیہ آپ کے شیوخ میں سے ہیں، اور حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ شاگرد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے، اسی لیے بہت عقیدت کا وہ اظہار کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ پوری کشف الماجوب کو کھنگال لیجئے، سب میں آپ نے خوف خدا، اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مذہب اہل سنت اور مذہب حنفی پر قائم ہونے کی جگہ جگہ عزیزان گرامی وہ نصیحت کرتے ہیں۔ حضرت داتا گنبل عجیب حجویری، زیادہ تر محققین کا رجحان یہ ہے کہ آپ کا وصال 465 میں ہوا، 9 محرم 465، جس وقت آپ کا وصال ہو رہا تھا تو آپ کے مرید اور خلیفہ حضرت شیخ ہندی رحمت اللہ تعالی حضرت شیخ کے پاس تھے، اور آپ کا وصال اپنے حجرے عالیہ میں ہوا، اور اسی حجرے عالیہ میں جو آپ کا حجرہ تھا ذاتی، اسی میں داتا صاحب رحمت اللہ تعالی کو سپرد خاک کیا گیا، نماز جنازہ شیخ ہندی حضرت عبداللہ نے پڑھائی، اور آج دنیا میں آپ دیکھیے داتا گنبش علی حجویری کا ایسا سکہ چل رہا۔ بات تو بہت تلخ ہے، بقول شاعر کے چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، جناب لاہور سے کچھ میل کے فاصلے میں اجتماع ہوتا جس کو رائےبند کا اجتماع کہتے، کہا جاتا ہے کہ 20 لاکھ آدمی ہوتا، کہا جاتا ہے کہ حج کے بعد سب سے بڑا اجتماع جو ہے وہ رائےبند میں ہوتا۔ اللہ اکبر، بھائی جب سر ہی سر نظر آنے لگ جائیں اور ان گنت لوگ ہوں، آپ اس کو 20 لاکھ کر دیں، 50 لاکھ کر دیں، 1 کروڑ کر لیں، 2 کروڑ کر دیں، کون گنے گا، مجمع کون گنے گا؟ یہ تو ایسا ہے کہ کوئی آدمی فخریہ طور پر کہے کہ میں جو ممبر پر بیٹھا ہوں یہ زمین کا سینٹر، کوئی آدمی کھڑا ہو کہا مولانا دلیل کیا، میں کہوں گا دلیل یہ ہے کہ جس کے پاس فیتا ہو ناپ لے، جس کے پاس فیتا ہو ناپ لے کہ یہ زمین کا سینٹر ہے یا نہیں، بھائی کون تعداد کو گنے گا۔ مگر لیجئے میں یہ بات کہنے والا ہوں، لاکھوں لوگوں کا اجتماع پوری دنیا میں ایڈورٹائز کر کے جمع کیا جاتا ہے، آؤ بھائی رائےبند میں اجتماع ہو رہا۔ لیجئے صاحب، آپ اس سفر کے مہینے میں لاہور جائیے تو دیکھیے آپ لاہور کی گلی گلی بھری ہوگی، ہر ہوٹل آپ کو بھرا ہوا ہوگا، ان کے مزار پر حاضری دینے والوں کی تعداد آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ ایک مرتبہ سرسری طور پر اخبار کی ایک خبر میری نظروں سے گزر گئی، وہ یہ ہے کہ بلدیہ اوقاف والے مختلف ٹھیکے دیتے ہیں، جیسے چنگی کا ٹھیکہ دے دیا گیا، پل کا ٹھیکہ دے دیا گیا، اس طرح داتا صاحب کے جوتے رکھنے کا ٹھیکہ نیلام ہوا تو آپ کو تعجب ہوگا، اس زمانے میں شاید جوتا رکھنے کا 1 روپیہ لیا جاتا۔ میں نے اخبار میں خبر پڑھی، بات تو بہت چھوٹی ہے مگر آپ اس کا سراغ لگائیے تو بہت بڑی بات، جناب جوتے رکھنے کا ٹھیکہ 1 کروڑ 80 لاکھ میں نیلام ہوا، 1 کروڑ 80 لاکھ میں نیلام ہوا، وہ خود کیا گھاس کھائے گا؟ سارا گلو عملے پر خرچ کر دے، عملے کی تنخواہ بھی دے رہا، سارے معاملہ تو معلوم ہوا کہ 2 کروڑ کی آمدنی تو ہوگی، کہ 1,80,00,000 اوقاف کو دے، 20,00,000 تو بچائے گا۔ اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ پورے سال میں داتا صاحب کے مزار پر حاضر ہونے والوں کی تعداد کم سے کم 1 کروڑ یا 1.5 کروڑ ہوگی۔ اس سے عظمت کا اندازہ لگائیے کہ پاکستان، اہل پاکستان جتنا فخر کریں کہ ہماری سرزمین پاکستان لاہور میں حضرت داتا گنجبش علی حجویری جیسی شخصیت آرام فرما ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی چوکوں کو تا قیام قیامت ان کا فیض جاری اور ساری فرمائے۔ اور ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں، جو داتا صاحب پر ہم نے گفتگو کی، مولا کریم داتا صاحب کی برکتوں سے تمام شرکائے محفل کو متمتع فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔